السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب مکان تعمیر کیا جاتا ہے تو اس کا بلڈنگ بلاک اینٹ ہوتی ہے. اینٹ مضبوط ہوگی, اچھی کوالٹی کی ہوگی تو پورا مکان مضبوط ہوگا, اور اگر اینٹ کی کوالٹی اچھی نہیں تو پورا مکان ناقص ہوگا. اسی طرح ایک معاشرے کا بلڈنگ بلاک ایک انسان ہوتا ہے. اگر اس معاشرے کے انسان اچھے اخلاق کے حامل ہوں, علم رکھتے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہوں تو پورا معاشرہ اچھا معاشرہ بن جاتا ہے. معاشرے کو اچھا بنانے کی سوچ تو ہمیں آتی ہے, کیسے بنے یہ سمجھ نہیں آتی. دیکھیں, ہمارے معاشرے کے دو حصے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو عمر میں بڑے ہو چکے, یونیورسٹی کالجوں سے پڑھ چکے, اب وہ جاب کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, گھر چلا رہے ہیں. یہ دانا بینا لوگ ہیں, اور یہ ہمارے معاشرے کا تقریباً آدھا حصہ ہوتا ہے. ان کی تربیت یہ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے. ان کی صحبت میں انسان آتا ہے اور اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. جیسے رنگ ریز ہوتا ہے کہ کپڑا لائیں تو وہ کپڑے کو رنگ میں رنگ دیتا ہے, اسی طرح یہ اللہ والے بھی اللہ کی محبت میں ایسے رنگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو ان کے پاس آتا ہے, بیٹھتا ہے, یہ اس کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں تو بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے. جس طرح ہماری جسمانی بیماریاں ہیں, بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہیں. روحانی بیماریاں شہوت, غصہ, بخل, حرص, حسد, کینہ, عجب, تکبر, یہ روحانی بیماریاں ہیں, اور یہ بہت کرونک ڈیزیزز ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, وہ شخص جنت میں داخل ہو نہیں سکتا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا. یعنی ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو ان بیماریوں سے جان چھڑانا بھی ضروری ہے. جو بندہ جسمانی بیمار ہوتا ہے, بخار ہو یا کوئی اور بیماری ہو, اس کے لیے مشقت والا کام کرنا مشکل ہوتا ہے. اٹھنا, چلنا, وزن اٹھانا مشکل ہوتا ہے, جسم ساتھ نہیں دیتا. تو جو بندہ روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے اس کے لیے عبادت کرنی مشکل ہوتی ہے. نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا, صبح کے وقت نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے, نگاہ کو کنٹرول کرنا مشکل ہے, اس کے لیے یہ کام کرنے مشکل ہوتے ہیں, اس لیے کہ روحانی بیمار ہے. اب ہم اپنے بارے میں اگر فیصلہ کرنا چاہیں کہ ہم روحانی بیمار ہیں یا نہیں, تو قرآن مجید نے اس کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ بنا دیا کہ اگر بندہ باہر جا رہا ہو اور غیر محرم کی طرف اس کی شہوت کی نظر اٹھے, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, تما کرے گا وہ بندہ جس کے دل کے اندر مرض ہے. اس کا مطلب یہ کہ دل کے اندر بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر غیر محرم کی طرف ملان ہوتا ہے. اب ہمیں اگر کنٹرول حاصل نہیں اپنی نظر کا تو ہم روحانی بیمار ہیں. اگر ہمیں غصہ آتا ہے اور غصے میں ہم پتنی کیا کیا اپنی زبان سے نکال جاتے ہیں اور غصے کو کنٹرول کرنا ہمیں مشکل نظر آتا ہے تو ہم روحانی بیمار ہیں. اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہے، کینہ ہے، تو ہم روحانی طور پہ بیمار ہیں. ان بیماریوں کا علاج کروانا بہت ضروری ہے. فرق یہ ہے کہ جسمانی بیماری بڑھ جاتی ہے تو انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، روحانی بیماری بڑھ جاتی ہے تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جاتا ہے. اس لیے روحانی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہو، ہم فوراً بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب مجھے طبیعت ٹھیک نظر نہیں آتی، علاج کرواتے ہیں، دوائی لیتے ہیں. جب ہم اپنے اندر روحانی بیماریوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو روحانی ڈاکٹر ہیں ان کی خدمت میں جائیں اور ان سے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کروائیں. اس کی ریمیڈیز موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. تو اللہ والے بندے کو ذکر کا طریقہ سکھاتے ہیں اور اس ذکر کی وجہ سے پھر اس بندے کی روحانی بیماری دور ہو جاتی ہے. زندگی میں اپنی روحانی بیماریوں کو ٹھیک کروانے کے لیے یہ محنت کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے. اللہ فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ جو ستھرا ہوا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنی روحانی بیماریوں سے اپنا علاج کروا لیا، وہ فلاح پا گیا. اس کے بغیر انسان کو فلاح نہیں مل سکتی. اور اس کا رنگ چڑھتا ہے جب انسان کسی صاحب نظر کی صحبت میں آتا ہے. علامہ اقبال نے کہا، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. تو اللہ والوں کی صحبت میں آ کے انسان ماں سوا سے کٹتا ہے اور اللہ سے جڑتا ہے. اور جب تک دل نہ سنورے ہماری عبادتیں کھوکھلی ہیں. بہت خوبصورت شعر کہا علامہ اقبال نے، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. جب تک دل گواہی نہ دے گا، زبان سے لا الہ کے الفاظ نکلے ہوئے لغت غریب کی مانند ہے، بے اثر ہیں. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اچھا، آج ہم ذرا بیٹھ کے اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ ہمارے جسم کا کون سا عضو مسلمان ہے. آنکھیں مسلمان ہیں تو یہ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھیں گی، زبان مسلمان ہے تو جھوٹ غیبت سے بچ جائے گی، کان مسلمان ہے تو یہ غلط بات نہیں سنیں گے، دل دماغ مسلمان ہے تو ہمیں الٹے سیدھے وساوس خیالات نہیں آئیں گے. اگر ہمارے جسم کا کوئی عضو ہمیں مسلمان نظر ہی نہیں آتا تو مسلمانی نام کس چیز کا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے کس لیے ہیں؟ تو اپنے آپ پر محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ جسم کے اعضاء صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. اس محنت کو تزکیہ کی محنت کہتے ہیں اور یہ اہم ہے. چنانچہ جس معاشرے کو ہم چاہتے ہیں کہ سنور جائے تو وہاں کے جو روحانی ڈاکٹر ہیں، مشائخ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ محنت کریں، لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس دلائیں اور ان کو اس محنت پہ لگائیں. یہ محنت چند دن کی ہوتی ہے، کسی کو 2 سال لگے، کسی کو 4 سال لگے، اپنی اپنی نصیب ہوتے ہیں، اپنی اپنی محنت ہوتی ہے. ساری زندگی کا ایسا کام نہیں ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک آدمی ڈرائیونگ لائسنس لینا چاہتا ہے تو اس کو کچھ عرصہ کے لیے ڈرائیونگ سکول جانا پڑے گا. اب یہ ڈرائیونگ سکول ساری عمر کے لیے نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک جائے گا جب تک ڈرائیونگ آتی نہیں. اسی طرح انسان اپنے شیوخ سے اس وقت تک تعلق رکھتا ہے جب تک کہ اس کے اندر کے گند ختم نہیں ہو جاتا. جب اندر کے روگ ختم ہو جائیں اور دل سنور جائے, دل منور ہو جائے, پھر انسان اپنی زندگی دین کے جس شعبے میں چاہے گزارے, دعوت و تبلیغ میں زندگی گزارے, مدرسے میں تعلیم کے زندگی گزارے, یا اقامت دین کی کوششوں میں زندگی گزارے, جس شعبے میں زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا, اس لیے کہ اس نے اپنے من کو سنوار لیا ہے. مگر یہ محنت کرنی ضروری ہے. اگر اس کو کیے بغیر ہم دین کے کام کریں گے تو اپنی طرف سے ہم دین کا کام کر رہے ہوں گے, لیکن ریاکاری بھی نہیں جائے گی اور اندر سے ہمارے کینہ بھی نہیں جائے گا, حسد بھی نہیں جائے گا. ہم دین کا کام کرنے والے ہوں گے لیکن ہمارے اندر بددینی ہوگی. تو اپنے آپ کو روحانی بیماریوں سے پاک کرنا یہ ہر بڑی عمر کے آدمی کے لیے لازم ہے, ضروری ہے. معاشرے کا 50% یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں. پھر 50% وہ لوگ ہوتے ہیں جو 15 سال سے چھوٹے ہوتے ہیں, بچے کہلاتے ہیں. ہر گھر کے اندر بچوں کی مقدار تقریباً آدھی ہوتی ہے. ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے ایک الگ نظام بنایا. اس کے لیے شریعت نے کہا کہ ماں اپنی اولاد کو بچپن سے دین سکھائے, ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈالے, تاکہ یہ بچہ شروع سے ہی ایک اچھا مسلمان بن کر ابھرے. اچھے انسان ہمیشہ اچھی گودوں میں پلتے ہیں. کسی نے کہا تھا, تم اگر اچھی قوم چاہتے ہو تو مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. تو جب مائیں سنور جاتی ہیں تو اولادیں بھی سنور جاتی ہیں. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. بچہ جو کچھ ماں کی گود میں سیکھتا ہے, جو بچپن میں سیکھتا ہے, وہ پھر بچپن میں بھی جا کے انسان کے اندر سے نہیں نکلتی, وہ گہری چیز ہوتی ہے. تو شریعت نے کہا کہ دیکھو, عورت کے لیے روزی کمانا لازم نہیں ہے, مرد کے اوپر ضروری ہے. رزق حلال کو کمائے اور باہر کے سارے کاموں کو وہ سمیٹے. اور اسلامی معاشرے میں عورت گھر کے اندر رہے اور جو گھر کی انڈور ڈیوٹی ہے وہ عورت سنبھالے. انڈور ڈیوٹی میں گھر کو مینٹین کرنا, کھانا پکانا, مہمان نوازی کرنا اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا, یہ ماں کر سکتی ہے. کیونکہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ماں کی باتیں ان کو جلدی اپنانا آسان ہوتا ہے. شریعت نے کہا کہ تم اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم دو, تاکہ یہ قدم قدم پہ اپنے بچے کو دین کے مطابق تربیت دیں. اور واقعی بچوں کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا, ماں کی ڈائپر بدلتے ہوئے بات کرنا, دودھ دیتے ہوئے بات کرنا, اس کو کھلونا دیتے ہوئے بات کرنا, یہ باتیں معمولی نظر آتی ہیں, مگر انہی باتوں میں بچہ سچ سیکھ رہا ہوتا ہے, جھوٹ سے نفرت سیکھ رہا ہوتا ہے. انہی باتوں میں بچہ دوسرے کی ریسپیکٹ سیکھ رہا ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑے سے نفرت سیکھ رہا ہوتا ہے. تو ماں ہی ہے جو بچے کو اچھے اخلاق سکھاتی ہے اور ایک اچھا انسان بناتی ہے. چنانچہ آپ تاریخ میں نظر ڈال لیں, دنیا میں جو بھی کوئی بڑا انسان بنا, ہمیشہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوگا, یا بیوی کی شکل میں یا ماں کی شکل میں. جو عظیم شخصیت بنا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت ہوگی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے شیخ بنے, ان کی اور ان کے بڑے بھائی دونوں کی تربیت ان کی والدہ نے کی. والد فوت ہو گئے تھے تو تربیت ماں نے کی. بڑے بھائی کا نام تھا احمد غزالی اور چھوٹے بھائی کا نام تھا محمد غزالی, جن کو ہم امام غزالی کہتے ہیں, وہ محمد غزالی چھوٹے بھائی تھے. بڑے بھائی کے اوپر عبادت کا رنگ غالب تھا, وہ بڑے عبادت گزار تھے, ہر وقت ذکر اذکار اور اس میں لگے رہتے تھے. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ ان کے اوپر علم کا رنگ غالب تھا, اور یہ فتویٰ دیتے تھے اور جامع مسجد کے اندر بیانات کرتے تھے اور رشد و ہدایت کا کام کرتے تھے. ایک عجیب بات تھی, ایک دن امام غزالی رحمتہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی میں جامع مسجد کا امام ہوں, خطیب ہوں, لیکن میرا بڑا بھائی احمد غزالی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, سارے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن احمد غزالی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو ماں نے بلا کے بڑے بیٹے کو کہا کہ بیٹے تم چھوٹے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا اچھا امی میں پڑھا کروں گا. امام غزالی خوش ہو گئے. اب اگلی نماز میں امام غزالی مصلی پہ کھڑے ہوئے امامت کے لیے اور ان کے بڑے بھائی احمد غزالی ان کے پیچھے لائن میں صف میں کھڑے ہوئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ دو رکعتیں تو صحیح ادا ہوئیں, جب تیسری رکعت پڑھ رہے تھے تو احمد غزالی نے نماز کی نیت توڑی اور صف سے باہر نکل گئے. اب جماعت میں نیت توڑ کے باہر نکلنا ایک بگ چیز تھی, لوگوں نے سلام پھیرا تو دیر واز اے بگ ہیو اینڈ کرائی, یہ کیا مسئلہ ہے جی, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کی. اب امام غزالی بھی بہت زیادہ ڈپریس تھے کہ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ چلو لوگوں کو اطمینان ہو جائے گا اور یہ تو پہلے سے زیادہ کام خراب ہو گیا. تو امام غزالی رحمت اللہ گھر آئے اور انہوں نے آ کے اپنی والدہ سے کہا کہ امی میرے بڑے بھائی نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے, اس نے تو الٹا میری ذلت بڑھا دی ہے, مجھے میری انسلٹ کر دی ہے, پبلک انسلٹ کر دی ہے اس نے. تو ماں نے بڑے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹے کیا ایسا ہی ہوا؟ اس نے کہا امی ایسا ہی ہوا, میں نے دو رکعت اس کے پیچھے پڑھی اور تیسری رکعت میں میں نے نماز توڑی اور میں پیچھے آ گیا. تو ماں نے پوچھا کہ بیٹے تیسری رکعت میں تم نے نماز کیوں توڑی؟ تو احمد غزالی نے جواب دیا کہ امی میرا بھائی پہلی دو رکعتوں میں اللہ ہی کی طرف متوجہ تھا, حضوری کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا, تیسری رکعت میں اس کے ذہن میں مسئلے مسائل آنے شروع ہو گئے عورتوں سے متعلق, اور جب یہ نماز کے اندر کھڑا عورتوں کے مسئلے سوچ رہا تھا تو مجھے اس کے پیچھے میں نماز پڑھنے میں کیا ملنا تھا, میں نے نماز توڑی میں آ گیا. تو ماں نے پوچھا محمد غزالی سے کہ بیٹے ایسا ہی ہوا؟ اس نے کہا امی ہوا ایسا ہی ہے, میں نے نماز کے بعد درس سے قرآن دینا تھا تو میرے ذہن میں مسائل تھے ان آیات سے متعلق, تو پہلی دو رکعتیں تو میں واقعی اللہ ہی کی طرح متوجہ رہا, حضوری رہی طبیعت میں, اور تیسری رکعت میں وہ جو مسائل تھے وہ میرے ذہن میں آنے شروع ہو گئے تو میں کچھ دیر کے لیے ان مسائل میں مصروف ہو گیا. تو بھائی نے کہا بس میں نے پھر نیت توڑی میں باہر آ گیا. اب اس بات کو سن کے ماں نے ٹھنڈی سانس لی. تو دونوں نے پوچھا امی آپ نے ٹھنڈی سانس کیوں لی؟ ماں نے کہا کہ میرے دو بیٹے اور دونوں میں سے ایک بھی میرے کام کا نہ بنا, دونوں میں سے ایک بھی میرے کام کا نہ بنا. تو دونوں نے پوچھا امی وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جو آگے کھڑا تھا وہ نماز میں عورتوں کے مسائل سوچ رہا تھا اور جو پیچھے کھڑا تھا وہ نماز میں اپنے بھائی کے دل کی کیفیات کو کھڑا دیکھ رہا تھا, نہ یہ اللہ کی طرف متوجہ تھا نہ وہ اللہ کی طرف متوجہ تھا, تم دونوں میں سے میرا کوئی بھی نہیں. وہ بڑے بڑے مسائل جو پہلے زمانے میں مشائخ حل کیا کرتے تھے, ایک وقت تھا کہ امت کی مائیں ان مسئلوں کو بچوں کے سامنے حل کر دیا کرتی, اس لیے کہ مائیں خود سمری ہوتی تھی, تربیت پائی ہوتی تھی اور وہ بچوں کو دین کے مطابق تربیت دیتی تھی. بیرون ملک میں ایک مرتبہ ایک صاحب کچھ چاکلیٹ لائے اور مجھے کہنے لگے کہ یہ شام کو جو بچے آتے ہیں نا, کوئی 50-60 بچے پڑھتے تھے ہمارے شام کے مدرسے میں, تو آپ ان کو کھلا دیں. میں نے کہا بہت اچھا. چھٹی ہوئی تو میں نے بچوں کو بلایا, کوئی 60 کے قریب بچے تھے, اور میں نے ان کو ایک ایک چاکلیٹ دینا شروع کیا. 60 بچوں کو چاکلیٹ دیے اور ان میں مشکل سے کوئی 3 یا 4 تھے جنہوں نے شکریہ کہا یا تھینک یو کہا، باقی خاموشی سے آئے اور چاکلیٹ لے کے چلے گئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں شکریہ ادا کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور ان بچوں کو ماں نے اتنا بھی نہیں سکھایا کہ اگر کوئی بندہ تمہیں کوئی چیز دے رہا ہے تو تم اس کے جواب میں شکریہ کہو یا تھینک یو ہی کہہ دو، کچھ تو کہو نا، پتہ تو چلے۔ تو میں بڑا اس پہ سوچتا رہا، اللہ کی شان دیکھیں کہ ذہن میں خیال آیا کہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں یہ لوگ اپنے بچوں کو شکریہ ادا کرنے کی کیسی ٹریننگ دیتے ہیں۔ کسی بچے کو چھوٹی سی کوئی بات آپ کریں یا دیں، وہ ٹھک سے فوراً کہے گا جی تھینک یو، ایسے جیسے اس کے گٹی میں پڑی ہوئی ہے یہ بات تھینک یو کہنے کی۔ تو آخر یہ فرق کیوں ہے؟ پھر یہ میرا مغالطہ اس طرح سے ختم ہوا کہ ایک دفعہ میں نے پیرس سے نیو یارک سفر کرنا تھا، تو میرے بالکل ساتھ والی سیٹ پر ایک امریکن لڑکی، شاید اس کی عمر کوئی 20-25 کے درمیان ہوگی، وہ آ کر بیٹھی اور اس کے پاس کوئی 2 سال کی بیٹی تھی، اس ماں کے پاس 2 سال کی بیٹی تھی۔ میں اپنی کتاب بیٹھا پڑھ رہا تھا اور ساتھ والی سیٹ پر وہ امریکن لڑکی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ درمیان میں کھانا لگانے کا موقع آیا تو میں نے تو ایئر ہوسٹس سے معذرت کر لی کہ مجھے نہیں کھانا، میں کتاب پڑھتا رہا، لیکن اس لڑکی نے کھانا لگوایا۔ اب کھانا لگوا کے جب وہ کھانا کھانے لگی تو اگرچہ میری نظر کتاب کی طرف تھی مگر انسان کے وین کا فیل جو ہے نا وہ کافی وسیع ہوتا ہے، پتہ بندے کو چلتا رہتا ہے کہ واٹس ہیپننگ ہو کیا رہا ہے اگرچہ اس کی طرف ڈائریکٹ نہ بھی دیکھ رہا ہو۔ تو میں نے دیکھا کہ اس ماں نے اپنی بچی کے منہ میں چاول کی ایک چمچ ڈالی اور پھر انتظار بیٹھ گئی۔ جب بچی نے چاول چبا لیے تو ماں نے کہا سے تھینک یو، تو چھوٹی بچی نے کہا موم تھینک یو، پھر دوسرا لقمہ دیا پھر تھینک یو کہلوایا، پھر تیسرا لقمہ دیا پھر تھینک یو کہلوایا۔ اب جب ہر لقمے پہ اس نے تھینک یو کہلوانا شروع کر دیا تو میں بھی متوجہ ہوا کہ بھئی یہ تو ذرا نارمل سے ہٹ کے بات ہے۔ میرے حساب سے اس ماں نے اپنی بچی سے کھانے کے دوران 36 مرتبہ تھینک یو کا لفظ کہلوایا۔ اس دوران ماں نے جب چاول چمچ میں ڈالے تو 1-2 چاول اس کے کپڑوں پہ گر گئے۔ چھوٹی بچی نے جب دیکھا تو اس نے اشارہ کیا ماما، اتنا ہی کہا ماما، اشارہ کیا تو ماں نے ٹیشو پیپر سے اپنے کپڑے کو صاف کیا اور اب ماں نے بچے کو کہا تھینک یو۔ تب مجھے سمجھ میں آئی کہ دیکھو ان کو ہم کافر کہتے ہیں لیکن انہوں نے شکریہ ادا کرنے کی اہمیت کو پہچانا۔ ایک ماں ایک کھانے کے دوران اپنے بچے سے 36 مرتبہ شکریہ کا لفظ کہلواتی ہے، اور ہماری مسلمان مائیں مجھے لگتا ہے پوری زندگی میں 36 مرتبہ بچے کو نہیں کہتی کہ بیٹا شکریہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ بچہ باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، نہ ماں کا کرتا ہے، نہ بڑے بھائی کا کرتا ہے، نہ کسی اور کا کرتا ہے۔ وہ فائدہ بھی سب سے اٹھاتا ہے اور نہ شکرہ بھی سب کا بنتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی نعمتیں بھی پاتا ہے اور اللہ کا بھی ناشکری کرتا ہے۔ تو ناشکری ہمارے اندر جو ہے وہ بھر جاتی ہے، سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سوری کا لفظ کہنا ایک بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، خاص طور پر لڑکوں کے لیے سوری کا لفظ کہنا بہت مشکل ہے۔ بچیاں پھر بھی کہہ دیتی ہیں چونکہ وہ ان کی کمزور ول ہوتی ہے تو وہ اپنی غلطی کو جلدی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، اور جو لڑکے ہوتے ہیں وہ سٹرانگ ولڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، وہ نہیں مانتے، سوری نہیں کہتے۔ اب ماں سکھاتی ہے کہ بیٹے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سوری کہنی ہوتی ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا، ہمارا ایک گرینڈ چائلڈ ہے محمد سرمد اس کا نام ہے، اس کی عمر تھی 3 سال، اور اس کی بہن حنانا اس کی عمر تھی 5 سال، 2 سال کا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ دونوں ایک مرتبہ رات کے وقت اپنے کمرے میں کھیل رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کی والدہ تھی۔ سردیوں کی لمبی رات تھی تو بچے کھیل رہے تھے۔ اب کھیل کے دوران کوئی ایسی بات ہوئی کہ بڑی بہن نے چھوٹے بھائی کو ہاتھ لگا دیا، ایسے پش کیا۔ اب وہ لڑکا تھا، اس کو غصہ آیا اور اس نے بڑی بہن کے بال زور سے کھینچے۔ جب کسی بچی کے بال زور سے کھینچے جائیں گے اس کو بہت تکلیف ہوگی۔ تو حنانا نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا بھائی نے میرے بال کھینچے ہیں۔ تو ماں نے پوچھا محمد سلمت تم نے ایسے کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں مجھے پہلے پش کیا ہے اور اس کے جواب میں میں نے اس کے بال کھینچے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تم ایسے کرو کہ اپنی بہن سے سوری کر لو۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ اب وہ دیکھو 3 سال کا بچہ ہے، لیکن اس بچے کے اندر بھی اتنی انا ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اس نے مجھے چونکہ پہلے پش کیا تھا اور پھر میں نے اس کے بال کھینچے تو میں اس کو سوری نہیں کہتا۔ ماں نے سمجھایا لیکن بچہ سوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پھر ماں نے کہا اچھا محمد سرمد اگر تم سوری نہیں کرو گے نا تو میں اس کمرے سے تمہیں باہر نکال دوں گی، اور باہر لانج ہے اور اس میں بالکل گھپ اندھیرا ہے، تم اندھیرے میں کھڑے رہنا اور پھر تم رو دھو گے تو پھر میں تمہیں اندر لے لوں گی۔ اس تھریٹ پر بھی وہ بچہ تیار نہیں ہوا سوری کہنے کے لیے۔ چنانچہ ماں نے دروازہ کھولا اور بچے کو دروازے سے باہر کر دیا، دروازہ بند کر لیا۔ اب باہر ویزیبلٹی زیرو تھی، بالکل ہاتھ نہیں نظر آتا تھا چونکہ سب لائٹیں آف تھیں۔ ماں کا خیال یہ تھا کہ یہ 1-2 منٹ گزارے گا اور اندھیرے کی وجہ سے خوف زدہ ہو کے یہ پھر مجھے پکارے گا، امی مجھے اندر آنے دیں، اور پھر میں اسے کہوں گی اچھا اب سوری کرو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کی شان 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، محمد سرمد نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور باہر سے کوئی رونے کی آواز بھی نہیں آئی۔ اب ماں اور بیٹی دروازے کے قریب سن رہے ہیں کہ باہر سے کوئی آواز آتی ہے یا نہیں۔ کوئی آواز نہیں تھی، اٹ واز پن ڈراپ سائلنس۔ جب 20 منٹ گزر گئے اب بہن نے رونا شروع کر دیا۔ بہنیں ہوتی ہیں، امی بھائی باہر اندھیرے میں ہیں، اگرچہ اس نے میرے بال کھینچے لیکن آپ پلیز دروازہ کھول کے اس کو اندر لے لیں۔ اب جب بہن نے یہ کہا تو ماں نے دروازہ کھولا۔ وہ کہتی ہے جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ محمد سرمد کو جہاں دیوار کے ساتھ کھڑا کیا تھا وہ اسی طرح اسی جگہ کے اوپر کھڑا تھا، ہلا ہی نہیں تھا وہاں سے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ پنشمنٹ دی تھی اندھیرے میں کھڑا کرنا، اب تم بڑی بہن سے سوری کر لو تو میں تمہیں اندر لے لیتی ہوں۔ تو جب یہ کہا تو اس نے کہا اچھا سوری، بس ایک دفعہ سوری، دیٹس اٹ۔ تو لڑکوں سے سوری کا لفظ کہلوانا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت بچیوں کے، مگر ان کو یہ کون بتائے گا؟ ماں بتاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں اگر بچے کو یہ تربیت ہی نہیں دی جاتی، بتایا ہی نہیں جاتا کہ بھائی تھینک یو کہا جاتا ہے یا سوری کہا جاتا ہے، تو بچوں کے اندر یہ اچھی عادات کیسے آئیں گی؟ پھر ہم کہتے ہیں جی کہ بچے ہمارے اچھے اخلاق والے نہیں۔ بھائی بچوں کو ہم نے تربیت بھی تو نہیں نہ دی۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی نکالی کرتے ہیں، جو ان کو کرتا دیکھتے ہیں اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، منگلا ڈیم میں چیف انجینئر تھے۔ اب چونکہ بڑا پروجیکٹ تھا، تو کئی دفعہ اگر انٹرپشن آ جاتی تھی اور بجلی بند ہو جاتی تھی تو ان کو فوراً مسٹر کے فون آنے لگ جاتے تھے کہ بجلی کیوں بند ہوئی ہے۔ تو ان کی عادت تھی کہ جب بھی کال آتی تو وہ فون اٹھا کے کہتے تھے ہیلو چیف انجینئر منگلا سپیکنگ، یہ ان کی عادت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ تھا 2 سال کا, ایک دن میں غسل خانے سے نہا کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے اور میرا بچہ بھاگا ہوا فون کی طرف گیا اور اس نے فون کے کریڈل کو اٹھا کے کان سے لگایا اور کہتا ہے ہیلو چیف انجینئر منگلا سپیکنگ. اس بچے نے جو باپ کو سنا کہتے ہوئے اس نے اسی کو ریپیٹ کیا. تو بچے ماں باپ ہی کو کاپی کرتے ہیں, لیکن اگر ماں باپ تربیت نہ دیں تو پھر بچوں سے کیا گلا. ہمارے ماحول معاشرے میں بچوں کی اچھی تربیت نہ ہونے کی بنیادی وجہ کہ ہماری مائیں ہی علم سے خالی ہوتی ہیں, کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھ کے شادی ہو جاتی ہے اور مائیں بن جاتی ہیں اور ان کو کسی نے نہیں بتایا ہوتا کہ ماں کو بچے کی تربیت کیسی کرنی ہوتی ہے. وہ پھر ہٹ اینڈ ٹرائل, بس جو ذہن میں آیا, بہن نے کوئی مشورہ دے دیا, خالہ نے مشورہ دے دیا, ہمسائی نے مشورہ دے دیا, وہ بچے کو اسی طرح سے پھر لے کے چلتی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بچے بچپن سے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں پاتے, دین کی محبت نہیں پاتے, نیکی تقویٰ نہیں پاتے. یہ کام ماں نے کرنا تھا. مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ ایک نمایاں بزرگ گزرے ہیں. ایک ایسا وقت تھا کہ فرنگی نے ان کو کہا کہ اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے نا تو ہم تمہیں عمر بھر کے لیے جیل میں ڈال دیں گے. اب مولانا محمد علی جوہر سوچ میں لگ گئے کہ بھائی بجائے اس کے کہ نہ کریں اور ساری زندگی جیل میں گزاریں, کوئی ایسی بات کریں جو زو مانی ہو, یہ بھی مطمئن ہو جائیں اور ہم اپنے دین کا کام بھی کرتے رہیں. تو انہوں نے سوچا کہ اچھا میں ان کو یہ جواب دوں گا. پھر انہوں نے اپنی والدہ کو آ کے بتایا کہ امی مجھ سے فرنگی نے پوچھا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ میں اسے اس قسم کا ایک درمیانہ سا جواب دوں گا تاکہ وہ مطمئن ہو جائے. تو یہ سن کے اس کی ماں نے کہا کہ محمد علی میں اپنے بوڑھے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گی, اگر تم نے دین سے ہٹ کے یا کمزوری کی کوئی بات کی تو میں اپنے بوڑھے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گی. اس پہ مولانا محمد جوہر رحمۃ اللہ علیہ پھر پکے ہو گئے اور انہوں نے پھر آگے جو بات موقف تھا اس کے اوپر وہ برقرار رہے, پکے رہے. بولی اماں محمد علی کی. تو یہ مائیں ہوتی ہیں جو بچوں کو دین سکھاتی ہیں, اللہ کی محبت سکھاتی ہیں. یہ شعبہ ہمارے معاشرے میں بہت کمزور ہے. آج کی ماں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ سب سے پہلے سکھانا کیا ہے. کئی مائیں تو اسی پہ خوش ہو جاتی ہیں کہ چھوٹے بچے کو سکھا دیتی ہیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہو آئی ونڈر وٹ یو آر. سمجھتی ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش سیکھ گیا ہے, انگلش کے الفاظ بولتا ہے. بھائی انگلش سیکھنا اچھی بات ہے لیکن بچے کو شروع میں تو کلمہ سکھاؤ نا, دین سکھاؤ نا, اللہ کی محبت سکھاؤ. اس طرف دھیان نہیں ہوتا اور بس بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے. اور پھر اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر یہ خرابیاں ہیں تو ماں جواب دیتی ہے بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا. اس سے اور زیادہ غلط بات کیا ہو سکتی ہے, جو دیوار شروع سے ٹیڑھی بنے وہ سریا تک بھی پہنچے گی تو اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا جائے گا, کم نہیں ہوگا. جس بچے کی بچپن میں ہی تربیت نہ ہوئی یہ بڑا ہوگا تو اس کے اندر خرابیاں بڑھتی جائیں گی, کم نہیں ہوں گی. تو یہ کہنا کہ بچہ بڑے ہو کے ٹھیک ہو جائے گا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ بچے کی زندگی میں 3 فیز ہوتے ہیں. پہلا فیز ہوتا ہے غلام کا. 10 سال کی عمر سے پہلے پہلے بچہ ماں باپ کا غلام ہوتا ہے. جو ماں باپ کہتے ہیں بچہ ویسے ہی کرتا ہے, مانتا ہے ماں باپ کی بات کو. پھر 10 سال سے لے کے 15-20 سال تک کی عمر جو ہے, نیکسٹ 10 ایئر جو ہے, ٹین ایجر جب ہوتا ہے تو یہ ماں باپ کا مشیر ہوتا ہے. وہ ماں باپ کی بات بھی سنتا ہے ساتھ اپنا بھی رائے دے دیتا ہے, اپنا مشورہ بھی دیتا ہے, امی یوں کر لے تو, ابو ایسے کر لے تو یہ مشیر بن جاتا ہے. اور پھر 20 سال کے بعد ایک تیسرا فیز ہوتا ہے, اس میں بچہ یا ماں باپ کا دوست ہوتا ہے یا ماں باپ کا دشمن ہوتا ہے. اگر وہ دین پہ آ گیا تو ماں باپ کا دوست ہے, اور اگر اس کے اندر بے دینی آ گئی تو وہ ماں باپ کا دشمن ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے خوب کوششیں کرنی چاہیے. ساتویں صدی ہجری میں مسلمانوں کے اوپر ایک ابھی آزمائش آئی کہ تاتاریوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. اب تاتاری اتنے طاقتور تھے کہ مسلمان کمزوری کی وجہ سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے مسلمانوں سے تخت و تاج چھین لیا. اب یہ تاتاری جو تھے یہ بے دین قسم کے لوگ تھے, تو پوری دنیا میں کہیں مسلمان حکومت نہیں تھی. انہوں نے ایک دن میں بغداد میں 2.5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا. مسلمانوں کے اندر اتنا خوف تھا کہ وہ تاتاری کا نام سنتے تھے تو خوف زدہ ہو جاتے تھے. پھر جب انہوں نے تخت و تاج بھی لے لیا تو انہوں نے مسلمانوں کی جوان لڑکیوں کو اپنے گھروں میں اپنی بیویاں بنا لیا. مسلمانوں کے اوپر بڑا پستی کا وقت تھا, لیکن یہ مسلمان لڑکیاں جو کافروں کے گھروں میں زندگی گزار رہی تھیں ان کے دلوں میں ایمان کا نور تھا. اگرچہ یہ مجبور تھیں, معذور تھیں, کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں, مگر ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی. انہوں نے اپنے گھروں میں اچھے اخلاق سے زندگی گزاری. اب ان کی اچھی عادات کو دیکھ کے اور اچھے اخلاق کو دیکھ کے ان کے خاوند ان سے بڑے متاثر ہوئے, اور انہوں نے ان کو کہا کہ جیسے تمہاری اچھی عادتیں ہیں نا, ہم چاہتے ہیں کہ اولاد کی بھی عادتیں ایسے ہی اچھی بن جائیں, تو تم اولاد کو بھی اپنی طرح بناؤ. تاتاریوں نے خود کہا. چنانچہ مسلمان بچیوں کو موقع مل گیا, انہوں نے اپنے بچیوں کو دین سکھایا, نیکی سکھائی, اچھے اخلاق سکھائے, اور یہ بچے جب 30 سال کی عمر میں بڑے ہو کر جوان ہوئے اور معاشرے کے اندر جنریشن گیپ جیسے آتا ہے نا, تو نیکسٹ جنریشن آ جاتی ہے, یہ نیکسٹ جنریشن آئی اور انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا, اور دوبارہ پھر تخت و تاج جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. یعنی مسلمانوں کو جو پھر حکومت ملی وہ کسی لڑائی کی وجہ سے نہیں ملی, بلکہ مسلمان بچیوں نے جو بچوں کی تربیت کی اس کی وجہ سے اللہ نے پورے ملک کے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا. شاعر نے کہا, ہے ایاں شورش تاتار کے افسانے سے, پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تو دیکھیں عورتوں نے کتنی خاموشی کے ساتھ دین کی خدمت کی. تو عورتوں کو دین پڑھانا تاکہ وہ خود بھی اچھے اخلاق کی زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کو بھی اچھی تربیت دیں, یہ بہت زیادہ اہم ہے. اس لیے مسلمان معاشرے میں عورت کے ذمے گھر کا کام لگایا گیا کہ عورت جو ہے وہ بچوں کو پالے گی اور ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھے گی. جو بچے اچھی ماؤں کی گودوں میں پلتے ہیں وہ بہت اچھی باتیں اپنی ماؤں سے سیکھتے ہیں. ہم نے اپنی والدہ کو دیکھا, اللہ کی محبت تھی ان کے دل میں. وہ اللہ کا نام لیتی تھی تو اس طرح جیسے واقعی بہت محبت سے کوئی نام لیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ ہمارے شہر میں سیلاب آ گیا. مجھے یاد ہے کہ ہم نے اپنے گھر کا سارا سامان ایک جگہ پر چبوترے کے اوپر رکھ دیا, اور ہم بچے تھے اور نیچے 4-4 فٹ پانی تھا, تو ہم بھی سامان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے. میں بھی تھا، میری بہن بھی تھی، ہم دونوں کوئی 8-10 سال کی عمر میری ہوگی اور میری بہن مجھ سے 4 سال بڑی تھی، تو ہم دونوں سامان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کی شان کے جب نیچے 4 فٹ پانی تھا، پورے گھر کے اندر پانی تھا، ہم نیچے قدم نہیں رکھ سکتے تھے، تو اوپر سے بارش شروع ہو گئی. اور بارش اتنی تیز کہ لگتا تھا کہ جیسے آسمان سے تو کوئی پرنالے ہی کھل گئے ہیں، بہت تیز بارش. اب نیچے بھی پانی، اوپر بھی پانی. تو ہمیں تو نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ نیچے بھی پانی تھا، اوپر بھی پانی تھا. یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، بالکل یہی حال تھا. اچھا، والدہ صاحبہ گھر کے مختلف کمروں میں جا کے دیکھ رہی تھی کہ کوئی چیز پڑی تو نہیں رہ گئی، اس کو بھی لا کے پانی سے نکال کے اوپر رکھنے ہیں. اب وہ بھی پانی میں بھیگی ہوئی. اللہ کی شان کہ جب وہ سارا دیکھ کے آئیں اور وہ بھی سامان کے اوپر ہمارے پاس آ کے بیٹھی، تو اس وقت بہت بارش تھی اور نیچے پانی تھا. تو اس بارش کے وقت میں میری والدہ نے یہ بات کہی، اے میرے سونے اللہ، بس چکر. لیکن ان کے فکرے نے میرے دل میں اللہ کی محبت بڑھا دی کہ دیکھو ایک بری عورت ہے اور اس حال میں وہ کہہ رہی ہے. یوں بھی کہہ سکتی تھی اے اللہ بارش کو بند کر دے، مگر کہنے کا انداز ہوتا ہے کہ میرے سن لے اللہ، بس آیت کی محبت. تو یہ محبت میرے شام کی ہو یا اللہ تعالیٰ کی ہو، یہ لوگ اپنی ماں سے سیکھتے ہیں. ہم نے اپنی والدہ سے مہمان نوازی سیکھی. ایک مرتبہ صدیوں کی لمبی رات تھی، رات کے 11 بجے ہوں گے، تو ہمارے کچھ دور کے رشتے دار تھے، وہ دیہات میں رہتے تھے. ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا اور گروپ 40-50 مرد عورتیں وہ شہر آ گئے. اب دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر میں سے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. مہمان 2 ہوں 4 ہوں مصیبت جاتے ہیں، لیکن 40-50 مردوں کے لیے تو ہر گھر میں ارینجمنٹ نہیں ہوتی. 40-50 لوگ آ گئے. والدہ نے ان کو بٹھایا، ان کے لیے کھانا پکایا. اب ان کو سلانے کی باری تھی، تو 40-50 بستر کہاں سے لائیں؟ اب سردیوں کی لمبی رات تھی، تو رضائی کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا. تو ہم نے دیکھا کہ والدہ نے ہماری بڑی بہن کی اس کا جہیز بنایا ہوا تھا. جہیز کی جو نئی رضائیاں تھیں، جو دلہن کے لیے بناتے ہیں شریف والے رضائیاں، وہ نکال دی. اور وہ دیہاتی لوگ میلے کچیلے بدن والے، وہ ان رضائیوں کے اندر لے کے گئے اور نیچے چادریں بچھی ہوئی ہیں. تو ہم چھوٹے بچے تھے، ہم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی، یہ کوئی طریقہ ہے کہ رات کو اتنے لوگ ایک گھر میں مہمان آ جائیں، ان کو کچھ تو سوچنا چاہیے تھا. امی کہتی تھی کہ وہ آئے ہیں تو ان کا رزق اللہ ہی نے بھیجنا ہے، ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان کا اکرام کریں. چنانچہ ان تمام لوگوں کو بستر دیے اور ان کو سلا دیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب سب مہمانوں کو سلا دیا، تو 2 مہمان ایسے تھے کہ جن کے پاس رضائی نہیں تھی. تو والدہ نے دیکھا کہ بھئی 2 عورتیں بغیر رضائی کے لیٹی ہوئی ہیں، تو وہ آئیں اور کمرے میں میں لیٹا ہوا تھا اور میری بڑی بہن تھی، وہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی تقریباً، عمر میں تھوڑی سی بڑی تھی لیکن ہم ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ تھے، ہم کھیلتے بھی تھے، ایک دوسرے سے پڑھتے بھی تھے، اور بہت وقت ہم بہن بھائی اکٹھا گزارتے تھے. تو ایک چارپائی پہ وہ لیٹی ہوئی تھی، ایک چارپائی پہ میں لیٹا ہوا تھا. امی آئی اور امی نے آ کے کہا کہ بچوں مہمانوں کو دو رضائیاں چاہیے، تم پریشان نہ ہونا، اپنی رضائیاں دے دو. خیر میرے اوپر سے بھی امی نے رضائی لے لی اور بہن کے اوپر سے بھی رضائی اٹھا لی، اور جا کے ان مہمان عورتوں کو رضائیاں دے دی. اب جب سب مہمان سو گئے تو امی مطمئن ہو گئیں. جب امی دوبارہ کمرے میں واپس آئیں تو چونکہ ٹھنڈ تھی، بہت ٹھنڈ تھی، تو میں اپنے بستر پہ ایک بٹا دو ہو کے سویا ہوا تھا، ایسے سمٹا ہوا جیسے بچہ سوتا ہے نا، تو اس طرح لیٹا ہوا تھا. تو امی نے آ کے دیکھا کہ بچہ ہے اور اس کو سردی لگ رہی ہے. اب ہمارے پاس گھر میں چند بوریاں پڑی تھیں جو جوٹ بیگ تھے، گندم کے جو ہوتے ہیں. تو امی نے ایک جوٹ بیگ اٹھایا اور اٹھا کے میرے اوپر ڈال دیا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ رات جوٹ بیگ کے اندر سو کے گزاری. مگر والدہ کے اس عمل نے مہمان نوازی سکھا دی کہ ایک مسلمان کے اندر مہمان نوازی کیسے ہوتی ہے. تو یہ واقعات اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ مائیں ہی بچوں کو نیکی کی تعلیم دیتی ہیں، ان کے اندر اچھے اخلاق بھرتی ہیں، اور ان کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں. اور اگر ماں کو ہی دین کا پتہ نہ ہو تو وہ آگے کیا کہے گی، بچوں کو نیکی کی تربیت کیسے دے گی. اس لیے عورتوں کی تعلیم بہت اہم ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی بندے کے دو بچے ہوں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور وسائل اتنے ہیں کہ وہ دو میں سے ایک کو تعلیم دے سکتا ہے، ایک کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس بندے کو چاہیے کہ بیٹی کو تعلیم دے بیٹے کی بجائے. اس لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا. مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا. تو عورت جب پڑھ جاتی ہے تو پھر وہ اکیلی نہیں ہوتی، وہ خاندان کو پڑھا دیا کرتی ہے، ماں بنتی ہے نا. اس لیے عورت کی تعلیم بہت اہم ہے. ہمارے رشتہ داروں میں ایک نوجوان بچی تھی، نیک نمازی تھی، اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کی شادی ہوئی ایک ایسے گھر میں جہاں کوئی بندہ بھی نماز نہیں پڑھتا تھا. ساس سسر اور ان کا ایک بیٹا تھا، تین بندے تھے، اور یہ وہاں دلہن بن کے گئی. ابتدائی دنوں میں جب نماز کے لیے اذان ہوتی تو یہ بچی دلہن کے کپڑوں میں ہوتی مگر وضو کرتی اور نماز پڑھتی. تو اس بچی کا سسر مجھے کہنے لگا کہ جب چند دن میں نے دیکھا کہ یہ بچی باقاعدہ نماز پڑھتی ہے تو مجھے شرم آنے لگی کہ میں بوڑھا ہوں، قبر میں میری ٹانگیں پہنچ گئیں، مجھے نماز کا احساس نہیں ہے، اور یہ جوان العمر بچی ہے، دلہن ہے، اور یہ نماز قضا نہیں ہونے دیتی، پابندی سے پڑھتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آئی تو میں نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی. اب گھر میں دو نمازی ہو گئے، دلہن بھی نماز پڑھتی تھی اور سسر بھی نماز پڑھتا تھا. وہ کہتے ہیں جب میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو میری بیوی کو خیال آیا کہ میرا خاوند نماز پڑھتا ہے، پانچ نمازیں پڑھتا ہے، تو میں بوڑھی کیوں نہیں پڑھتی، تو اس نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی. جب ساس سسر بھی نماز پڑھتے تھے اور بہو بھی نماز پڑھتی تھی تو کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو احساس ہوا. ایک دن اس نے کہا کہ ابو میں بھی اب باقاعدہ نماز پڑھوں گا. چنانچہ اس ایک بچی کی وجہ سے گھر کے پورے لوگ پانچ نمازوں کے پابند ہو گئے. کہنے لگا، پھر اس سے اگلی بات سنے کہ وہ بچی تہجد بھی پڑھتی تھی، تو اس کو دیکھ کے میں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی، پھر مجھے دیکھ کے میری بیوی نے پڑھنی شروع کر دی، اور ہمیں دیکھ کے ہمارے بیٹے نے بھی پڑھنی شروع کر دی. ایک بچی نے خاموشی کے ساتھ ایسے وقت گزارا کہ گھر کے سب لوگوں کو اس نے تہجد گزار بنا دیا. تو عورت جب دین پہ آتی ہے تو وہ خاندان کو دین پہ لے کے آتی ہے، اس لیے اس کا دین پہ آنا اس کی اہمیت زیادہ ہے. بچے اپنی ماں سے جو سیکھتے ہیں بڑھاپے میں بھی ان کو وہ باتیں یاد رہتی ہیں. बचपन की बातें बचपन में भी नहीं भूला करती। इस बात की बहुत खुशी हुई कि यहां पर औरतों की दीनी तालीम के लिए कुछ अरेंजमेंट है, जो मुअल्लिमात पढ़ाती हैं अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और जो ख़वातीन दीन पढ़ रही हैं अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, और उन ख़वातीन के मर्द जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं इसके लिए वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उनकी मदद के बगैर ये औरतें दीन नहीं पढ़ सकती। मर्द इनको मौका देते हैं तो ये आके दीन पढ़ती हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि ये आज औरतें जो पढ़ रही हैं कल जब आलमा बनेगी तो इसका फायदा उसी मर्द को होगा, उसकी अपनी औलाद भी दीन पर आएगी और उसे अपने घर में भी एक दीनी माहौल हो जाएगा, तो फायदा भी उसी मर्द का है। छोटे बच्चे मां बाप से जो सीखते हैं पूरी जिंदगी उसके ऊपर अमल करते रहते हैं। मैं एक वाकया सुना के बात को मुकम्मल करता हूं। एक लड़का था जिसका नाम था अहमद, छठी क्लास में पढ़ता था, तो उनकी सालाना कन्वोकेशन थी। कोई बच्चा तकरीर याद कर रहा था, कोई नात याद कर रहा था, कोई हम्द याद कर रहा था, कोई तिलावत तैयार कर रहा था, और उस्ताद उनको हेल्प कर रहे थे। इस्लामिक स्टडीज के टीचर थे, उनके जिम्मे था ये सारा प्रोग्राम। हेडमास्टर ने उनको कहा था कि आप बच्चों को ये चीजें याद करवाएं ताकि ये उस दिन परफॉर्म करें। तो वो टीचर चाहते थे कि एक नज़म पढ़वाएं, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। चुनाचे उसने चार पांच लड़कों को ये याद करवाई और उनसे सुनी। बाकी लड़के पढ़ तो अच्छा रहे थे, आवाज अच्छी थी, मगर उनके अंदर वो मोहब्बत नजर नहीं आ रही थी। ये जो लड़का अहमद था ये बड़ी मोहब्बत से पढ़ रहा था, और इस मोहब्बत से पढ़ने की वजह से इसकी आवाज में एक जाज़बियत आ गई थी, तो टीचर को अच्छा लगा, तो टीचर ने इसको सिलेक्ट कर लिया कि कन्वोकेशन के दिन आपने ही ये नज़म पढ़नी है। अब जब कन्वोकेशन का दिन हुआ तो मुख्तलिफ लोगों ने तकरीरें की, किसी ने तिलावत की, किसी ने नात पढ़ी। अहमद की जब बारी आई तो वो आके उसने पढ़ा, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले, यानी वाला नहीं पढ़ा, वाले पढ़ा। हमारे यहां अदब की वजह से जमा का सीधा इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसके बाद डीसीओ ने तकरीर करनी थी, तो डीसीओ ने तकरीर की और उसने कहा कि देखो आजकल टीचर्स का ये हाल है, वो बच्चों को चीजें याद करवाते हैं और बच्चे उनके सामने गलत पढ़ते हैं, और टीचर को पता ही नहीं चलता कि भाई बच्चे ने क्या पढ़ा, कौन उस्ताद है जिसने इनकी तैयारी करवाई, वो कानों से बहरा तो नहीं है कहीं। अब जब डीसीओ ने ऐसी बात कही तो वो जो इस्लामिक स्टडीज के टीचर थे उनकी तो बड़ी इंसल्ट हुई, और उनको गुस्सा भी बड़ा था तबीयत में, क्योंकि वो अहमद को एक दो दफा कह भी चुके थे कि भाई शायर ने कहा है वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, और उसके कहने के बावजूद लड़के ने अपनी बात को बदला नहीं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले। खैर समझा खत्म हो गया, लेकिन टीचर के दिल में इंग्लिश आ गई इस बच्चे के बारे में। अब नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया था और ईयर के इब्तदा में शेड्यूल अभी इतना ज्यादा टाइट नहीं होता, कुछ टीचर आए थे और कुछ अभी नहीं आए थे, तो एक दिन इनकी क्लास का टीचर नहीं आया था, तो हेड मास्टर ने इस्लामिक स्टडीज के टीचर को कह दिया कि आप इस क्लास के बच्चों को जरा देख लें, क्योंकि इनका टीचर नहीं आया तो ये बच्चे अकेले होंगे तो शोर मचाएंगे, शरारतें करेंगे। तो इस्लामिक स्टडीज के टीचर आ गए क्लास में, कुछ देर बातचीत करते रहे, फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसे है कि मैं आप लोगों से बहुत छोटे छोटे आसान आसान सवाल करता हूं, आप लोग उसके जवाब बताते रहे तो हमारा वक्त गुजर जाएगा। और दो पीरियड थे, एक यानी ब्रेक से पहले था और एक ब्रेक के बाद था, ये दो पीरियड गुजर जाएंगे इसमें। चुनाचे टीचर ने पूछना शुरू किया, पूछते पूछते जब अहमद की बारी आई तो टीचर ने कहा कि बताओ हमारे प्यारे पैगंबर इस्लाम का नाम क्या है। अहमद चुप। टीचर ने कहा कि तुम्हें आता है? उसने सर हिलाया कि हाँ मुझे आता है। भाई आता है तो बताओ ना कि हमारे पैगंबर इस्लाम का नाम क्या है। लड़का चुप। तो टीचर ने मिसअंडरस्टैंड किया कि ये लड़का जिद्दी है, ये उस्ताद की बात को पूरा नहीं करता, मुखालफत करता है, ये हठधर्मी है, ये ठीक नहीं है। तो टीचर को और गुस्सा आया, और पीछे बैकग्राउंड में चूंकि एक वाकया भी गुजर चुका था और टीचर को जिल्लत उठानी पड़ी थी, तो टीचर को गुस्सा बहुत था, ये बात मानता क्यों नहीं टीचर की। तो टीचर ने उसे धमकाया कि अगर तुम नाम नहीं बताओगे ना तो मैं तुम्हें खूब पिटाई करूंगा। अब वो लड़का अहमद खामोश है। एक दो मरतबा टीचर ने उससे फिर पूछा, फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो टीचर को गुस्सा आया, उसने उसके दो चार थप्पड़ लगाए, एक दो मुक्के लगाए, थप्पड़ लगाए। अब इस बच्चे को कभी मार नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये क्लास का बड़ा शाइनिंग स्टूडेंट था। फर्स्ट टाइम जब इसको मार पड़ी तो बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, और क्लास के जो बाकी लड़के थे वो भी बड़े हैरान थे कि इतना आसान क्वेश्चन और अहमद उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा, और ये तो बड़ा दीनी जेन का बच्चा है, इसको तो जवाब देना चाहिए। खैर अभी जब वो बच्चा रो रहा था, उधर से हाफ टाइम की घंटी बजी, तो टीचर ने कहा कि अच्छा 15-20 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद मैं फिर क्लास में आऊंगा और फिर मैं आपसे देखूंगा कि आप मुझे कैसे नहीं ये नाम बताते, आज मैं आपकी जिद तोड़ूंगा। बच्चे भी उठ के चले गए ब्रेक के लिए, और अहमद भी बाहर चला गया। उसने जाके अपना चेहरा वॉश किया, फ्रेश हुआ और वापस आके अपनी सीट पे बैठ गया। अब जब ब्रेक खत्म हुई तो टीचर फिर क्लास में आ गए, और उन्होंने आते ही अहमद को कहा कि अहमद खड़े हो जाओ। अहमद खड़ा हो गया। उनका कहा अच्छा ये बताओ कि हमारे पैगंबर इस्लाम का नाम क्या है। अहमद ने कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टीचर बड़ा हैरान कि ब्रेक से पहले मैंने इतनी बार इससे पूछा, इसने मुझे जवाब नहीं दिया, और अब पूछा है तो फौरन जवाब दे दिया। तो कोई ना कोई मसला है दरमियान में। तो टीचर समझदार था, वो समझ गया कि बजाय सख्ती के बच्चे से प्यार से बात करनी पड़ेगी। तो टीचर उस बच्चे के करीब आया, उसने उसके सर पर शफ़क़त का हाथ रखा, मासे का बोसा लिया और कहा कि तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, नमाजी हो, इस उम्र में नमाज पढ़ते हो, नेकी करते हो, मुझे ये बताओ कि मुझे आपने पहले क्यों नहीं जवाब दिया सवाल का, अब दिया है। जब बच्चे को प्यार मिला, मोहब्बत मिली, तो बच्चे ने भी ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। क्लास के बच्चे हैरान हैं कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर अहमद रोता रहा, फिर टीचर ने उसे कहा कि बताओ कि वजह क्या है कि पहले नाम क्यों नहीं बताया और ब्रेक के बाद बता दिया। تو اس وقت احمد نے جواب دیا کہ میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا تم نے کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بے وضو نہیں لینا. پہلی مرتبہ آپ نے پوچھا تھا میرا وضو نہیں تھا, میں نے مار تو کھا لی لیکن میں نے نبی علیہ السلام کا نام بے وضو نہیں لیا. اور اب جب بریک ہوئی تو میں اس میں وضو کر کے آ گیا ہوں, اب آپ نے نام پوچھا تو میں نے آپ کو نام بتا دیا. تو ماں باپ بچے کو جب ایسی اچھی باتیں بتاتے ہیں تو بچے ان باتوں کو اپناتے ہیں اور عمل کر کے دکھاتے ہیں. ہم بچوں کو الزام دے دیتے ہیں یہ اچھے نہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. ہم الزام ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی جس طرح پیار محبت کے ساتھ تربیت کرنی چاہیے اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں, جس وجہ سے ہمارے معاشرے کا یہ بلڈنگ بلاک اچھا نہیں ہوتا. اور اس لیے فیملی کے اندر بچوں میں آپس میں لڑائیاں, بچوں کے والدین کے ساتھ مسئلے, اور عجیب سا گھر کے اندر معاشرہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے, ہم اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی تعلیم دیں اور یہ عورتیں اچھے اخلاق سیکھیں اور پھر اپنے خاوند کی خدمت بھی کریں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کریں, حتیٰ کہ گھر کا معاشرہ جنت کا نمونہ پیش کرنے لگ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ احباب توبہ کی نیت سے آئے ہوئے ہیں, دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. اگر عورتوں تک آواز جا رہی ہے تو عورتیں بھی دل میں توبہ تائب ہونے کی نیت کر لیں اور یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑتی جائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, اما بعد, جو کلمات اب یہ عاجز پڑھے گا آپ آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو توبہ ہو چکے ہیں, چند معمولات ہیں ان کو اگر باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھنا صبح شام, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا, اگر ایک پارہ کریں تو بہت اچھا, مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح, مگر قرآن پاک روز پڑھا ضرور کریں. عورتوں نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ ان دنوں قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں, ان کو بن کیے اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں. چوتھی چیز ہے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا, ہتھکار ول دل یار ول, ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ, مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے نماز سے فارغ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. یعنی زبان سے نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں. اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. اور ایک دفعہ یہ شروع ہوتا ہے تو پھر ساری زندگی دن رات ہوتا رہتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. تو دل اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے. زندگی ہے امر اللہ، زندگی اقراز ہے، قلب کہے اللہ اللہ زندگی کا ساز ہے. یہ اللہ اللہ جو دل ہر وقت کہتا ہے یہ زندگی کا ساز ہے. اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے. ان کی پہچان حدیث پاک میں فرمائی گئی، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جن کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے. ایک تو ان کا چہرہ ایسا ہوگا، وضاحت ایسی ہوگی کہ آپ ان کو دیکھیں گے آپ کو اللہ یاد آئے گا. دوسرا، آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی. اور تیسرا، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے. آپ ان کے جو شاگرد ہیں ان کو دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں شریعت، اتباع سنت کیسی ہے، نیکی اخلاق کیسے ہیں، تو آپ کا دل کہے گا کہ ہاں یہ استاد اچھا استاد ہے. تو مل جاتے ہیں، ڈیفیکلٹ ہے، امپاسبل نہیں ہے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھ لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. من کی دنیا، من کی دنیا، سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا، تن کی دنیا، سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. اللہ ہمیں تزکیہ نفس عطا فرما، تصفیہ قلب عطا فرما. پروردگار عالم، جو بچیاں دین پڑھ رہی ہیں ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما. اللہ گھروں کے ماحول کو نیکی والا بنا. رب کریم، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا. میرے مالک زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بیاس نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی اپنی راہ اہلا اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اے اللہ، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو. جب ہم کمزوروں کو حکم ہے کہ ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں. میرے مالک آپ بھی انکار نہ فرمائیے، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھرنے والے، ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجئے، ہماری نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. رب کریم، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے، خط لکھے، فون کیے، اے اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ، جنہوں نے آج کے اس مجلس کا انتظام کیا، اے اللہ ان سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.